بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آله الطاهرین. معزز ناظرین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹورک کے پروگرام راہ نجات میں آپ کا خیر مقدم ہے. اور راہ نجات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف اسلامی عقائد پہ گفتگو کرتا ہے، اور ان عقائد کے موضوعات کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے سیاست اور دین کے درمیان جو رابطہ ہے اس سلسلے میں. اور آج ہم چاہیں گے کہ اس حوالے سے سیاست جو دین میں اور دین اسلام نے جس سیاست کی تائید کی گئی ہے اس کے کچھ اہم اصول اور ضوابط کی طرف اشارہ کریں. دین اسلام نے کون سے ضوابط اور اصول ہمیں دیے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ ہم وہ الہی سیاست قائم کر سکتے ہیں معاشرے میں، عالمی پیمانے پہ، اور اپنے معاشرے اور سماج کو اس حقیقی سعادت تک پہنچا سکتے ہیں جس کے لیے اس معاشرے میں جو بسنے والے افراد ہیں ان کو خلق کیا گیا ہے. جو حقیقی مقصد ہے انسان کی خلقت کا، انسان کی پیدائش کا، وہ حقیقی مقصد سوائے حکومت کے حاصل ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا اس سیاست کو نافذ کرنے کے لیے، سیاسی امور میں تدبیر کرنے کے لیے، سماجی امور کو سدھارنے کے لیے، اور انسان کی زندگی کو ہر جہت سے وہ الہی زندگی بنانا، انسانی اقدار کو فروغ دینا، اور اس طرح کے بہت سارے مسائل جو انسان کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب مسائل کو اگر ہمیں حل کرنا ہے تو دین نے ہمیشہ کی طرح، دین نے چاہے وہ آدم سے لے کے جو خاتم تک ہم تک دین پہنچا ہے اور اسلام کی شکل میں مکمل اور جامع صورت میں پیش کیا گیا ہے، اس میں کچھ اصول اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں. آج انہی اصول اور ضوابط پہ گفتگو ہوگی، اور عالی جناب مولانا اختر عباس جون صاحب ہمارا ساتھ دیں گے اس پروگرام میں. لیکن حسب معمول یہاں پہ پہلے دیکھتے ہیں کیپشن، اور کیپشن کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور گفتگو شروع کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ تشریف لائیں آپ اور مسلسل زحمت فرما رہے ہیں.
جی، مجھے بھی اس بات کا موقع ہے، اس پہ بھی اللہ کے شکر ادا کرتے ہیں. بالکل، ان شاء اللہ ایک بہتر گفتگو آپ کی.
حضور، جیسے میں نے عرض کیا ناظرین کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ کچھ ہم اصول کے بارے میں آج سننا چاہیں گے آپ سے کہ اسلامی سیاست اور دینی سیاست جو ہے اس کے اصول کیا ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے. اگر اسلام سیاسی دین ہم مان لیں تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کے کچھ اہم اصول کی طرف آپ اشارہ کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض کیا گیا کہ اسلام ایک جامع دین ہے.
بالکل،
یعنی اسلام جامع دین کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں انسان کی زندگی کے تمام، انسان کی زندگی کی تمام ضرورتوں کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ اسلام نے اس کو پورا کیا ہے، زندگی کا نظام بنا کر پیش کیا ہے. زندگی ہی میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو ہے انسان کی زندگی کا سیاست اور حکومت سے ہوتا ہے، کیونکہ انسانی زندگی جو ہے اجتماعی زندگی ہے. اجتماعی زندگی بغیر حکومت کے
نہیں
ممکن نہیں ہے. جہاں بھی، جہاں سوسائٹی ہوگی، معاشرہ ہوگا، وہاں پر حاکم ہوگا، چھوٹے پیمانے پر یا بڑے پیمانے. مقصد یعنی اصولوں کے بیان کرنے کے پہلے، چونکہ اصول متعدد ہیں اور اہم اصول ہیں، لہذا ہم ایک آیت اور ایک روایت کے تبرک کے ذریعے سے، تبرک کے طور پر ہم مقصد بھی، البتہ بہت ساری آیتوں میں اور بہت ساری روایتوں میں مقصد بیان کیا گیا ہے. اصلی مقصد اسلام کا، یعنی اسلام کے سیاسی نظام کا اصلی مقصد، جو کہ دوسرے نظام کا بھی مقصد ہے، وہ یہ ہے انسان کی دنیا اور آخرت میں سعادت. دنیا کے لیے بھی سعادت انسان کے لیے، اور آخرت میں بھی سعادت. قد جاءکم من اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے جو سورہ مائدہ کی آیت ہے. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور اللہ کی طرف سے آیا ہے اور کتاب، واضح کتاب آئی ہے کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، سلامتی کا راستہ، نجات کا راستہ جس کے ذریعے سے انسان کو دکھایا جاتا ہے. اور ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ، اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو ہر طرح کی تاریکی سے اور ظلمات سے اور مضرات سے نکال کر نور کی طرف اور فائدے کی طرف اور اچھائی کی طرف نکال کر لے جانا. کہ البتہ یہ کام جو ہے اذن پروردگار سے، یعنی انبیاء کو بھی جو کچھ کرنا ہے وہ اذن پروردگار سے، کتاب کے ذریعے سے بھی جو کچھ ہوگا وہ اذن پروردگار سے کہ اس میں ایک توحیدی نقطہ بھی اہم پوشیدہ ہے کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں واقع ہوگا وہ اذن پروردگار سے. یہ آیت تھی, ایک چھوٹی سی روایت بھی آپ کی خدمت میں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہم اتنی بہت گہرائی میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں, ہم بس خالی آیت خود اس کی نورانیت اتنی کافی ہوتی ہے کہ اس کے نور کو آدمی در کر لیتا ہے. فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, روضۃ الکافی کی روایت ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, بعثت رسول اللہ کی, بعثت کے عربی معنی یعنی برنگیختہ کرنا, اکسا دینا, گویا ہمارے لیے یہ اکسانے کا لفظ عام طور سے غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن چونکہ ہم لوگ کبھی عام طور سے ہمارے معاشرے میں لوگوں کو اچھے کام کے لیے کم اکسایا جاتا ہے,
یعنی حرکت ملانا,
یا یہ لفظ ہاں حرکت ملا دینا کہ خدا کی طرف سے مبعوث انسان آ کر پورے معاشرے کو حرکت میں لے آتا ہے, پورے معاشرے کو حرکت میں حرکت ایجاد کر دیتا ہے, پورے معاشرے کو خیر کی طرف برنگیختہ کر دیتا ہے. کیوں کیا ہدف یہاں پہ, یخرج عبادہ من عبادت عبادہ الى عبادتہ, تاکہ لوگوں کو اللہ کے بندوں کو غیر خدا کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لایا جائے. یعنی بندگی ایک بہت ہی بڑا مقصد ہے, یعنی انسان کس کا بندہ بن کرے, کیونکہ بندہ تو ہے, کسی نہ کسی کا بندہ ہے, لیکن اللہ کا بندہ نہیں ہے تو سینکڑوں کا بندہ ہے, ہزاروں کا بندہ ہے, نہیں معلوم کتنے کتنوں کا بندہ
ہے.
مقبول علامہ اقبال کے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر انسان اللہ کا سجدہ کرنا نہ سیکھے اور اللہ کی بندگی نہیں سیکھے تو نہیں معلوم کس کی بندگی اس کو کرنی پڑتی ہے. حکومت اور سیاست اور بعثت کا اصلی مقصد جو یہاں پر بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ غیر خدا کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں انسانوں کو لے کے آنا. وَمِنْ عُهُودِ عِبَادِهِ إِلَىٰ عُهُودِهِ, اور غیر خدا بندوں کے عہد سے اور بندوں سے جو میثاق ہے, جو وعدہ ہے, اس کی وفاداری سے نکل کر اللہ کی وفاداری اور اللہ کے میثاق کی وفاداری اور اللہ کے عہد کو پورا کرنا, کی قرآن کہتا ہے علم احد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان, شیطان کی پرستش سے نکالنا. ومن طاعت عبادہ الى طاعتہ, یہ آخری جملہ ہے, اور اللہ کے سوا غیر خدا کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت میں لے کے آنا, یا ان لوگوں کی اطاعت میں جو الہی اطاعت, مثلا ماں باپ کی اطاعت کرنا, قرآن خود ہی کہتا ہے ماں باپ کی اطاعت کرنا یعنی اللہ کی اطاعت کرنا, یعنی ہر وہ کی جو اللہ کے مقابلے میں اپنی اطاعت کرانا چاہتا ہو. مثلا ماں باپ اگر اطاعت کراتے ہیں کہ ایسی اطاعت کریں کہ اللہ کی اطاعت ہو, تو یہ ماں باپ کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت
ہو رہی
ہے. انبیاء کی اطاعت اس طرح سے اطاعت کریں گے, یہ رسول فقط اطاع اللہ, رسول اللہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی اطاعت, کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء وہی کریں گے جو اللہ چاہتا ہے.
بالکل.
لیکن اگر کوئی آئے ایسی اطاعت چاہے گی جو اللہ کے مقابلے میں ہو, اس سے نکالنا ہے. حتیٰ وہ اگر ماں باپ بھی چاہ رہے ہوں تو اس سے بھی نکالنا ہے, کہ اگر اللہ کے مقابلے میں اگر ماں باپ اطاعت چاہتے ہیں اپنی, تو وہاں پر جائز نہیں ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرے یا بیوی شوہر کی اطاعت کرے. خوب, یہ اہم مقصد تھا.
صحیح.
اب بہرحال اصلی سوال جو یہاں کا اور اس پروگرام کا اصول, یعنی وہ اصول کی جو اسلامی سیاست کے اصول ہیں اور الہی سیاست کے اصول ہیں, اصول کو شاید چند اصول یہاں پر ہم آپ کی خدمت میں, ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے, لیکن ایک نقطہ آپ کے سامنے پہلے یہاں پر عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اصولوں کی بنیاد پر سیاست کرنا, کہ جیسا کہ کبھی اشارہ کیا تھا پہلی پروگرام میں, شاید اشارہ ہوا تھا کہ الہی سیاست میں اصول کو کبھی توڑا نہیں جاتا, اصول کبھی چھوڑے نہیں جاتے. اس کے بالکل برعکس غیر الہی سیاست میں, باطل سیاست میں کوئی اصول نہیں ہوتے, بلکہ وہاں پہ تاکید کی جاتی ہے کہ ویلیوز کے ساتھ اگر, اقدار کے ساتھ اگر تم حکومت کرنا چاہتے ہو تو ایک کامیاب حکومت نہیں ہوگی. یعنی لکھا گیا باقاعدہ خود میکیاولی,
اقدار کو پائمال کرو تب جا کے تم,
اپنی کتاب دا پرنس کتاب میں باقاعدہ اس پر تاکید کی ہے کہ اگر کوئی یہ خیال رکھتا ہے حاکم کہ اقدار کے ساتھ وہ حکومت کرے گا, ویلیوز کے ساتھ وہ حکومت کرے گا, قدروں کا خیال رکھے گا, تو وہ کامیاب حکومت نہیں کر سکتا. بلکہ حاکم کو چاہیے کہ وہ بھیڑیا جیسا درندہ ہو اور لومڑی جیسا چالاک ہوشیار ہو. یہ نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے. اس کے مقابلے میں اسلام میں سیاست کے بہت سارے سیاسی اصول بیان کیے گئے ہیں, بہت اہم اصولوں میں سے ہم چند آپ کی خدمت میں پیش کر پائیں گے. پہلا اصول کی جس کو کہتے ہیں حق اور سچائی, سچائی کی بنیاد پر. البتہ سیاست کے میدان میں سچائی, چونکہ دنیا نے سیاست کے میدان میں سچ نہیں دیکھا,
بالکل
یہاں پہ یہ بالکل کرنا شاید لوگوں کے لیے تعجب کی باعث بنے، لیکن صحیح یہی عزیزوں کی اسلامی اور الہی سیاست میں سچائی کو کبھی بھی چھوڑا نہیں جا سکتا، یعنی نہ یہ کہ فقط سچ زبان بولتی ہو، نہیں بلکہ اپنے پورے وجود سے سچ پیش کرنا. یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچائی کے ساتھ حکومت کی ہے، اور سچائی کی حکومت تھی جو آج 1400 سال گزرنے کے بعد لوگوں کے دلوں پر بھی حکومت چل رہی ہے، رسول اللہ کی حکومت چل رہی ہے. جی. اتنی رکاوٹوں کے بعد، اتنی مشکلات کے بعد، اتنی طرح طرح کی تخریب اور توہین کرنے کے بعد دلوں پر اگر کسی کی حکومت ہے تو وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اقدار کے ساتھ حکومت کی، اصولوں کے ساتھ حکومت کی
جو کبھی ختم نہیں ہو رہا.
ہاں، کہ جو اہم ترین اصول میں سے یہ تھا کہ حقیقت کے ساتھ، حق کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ، کہ اس میں کبھی بھی کتنی بھی مشکلات پیش آئیں. لیکن امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دو جملے یہاں پر میں نے لکھے ہیں، کافی میں ہیں، نجم البلاغہ میں موجود ہیں، لولتک لکنت ادھا العرب، اگر بات پاکیزگی کی نہیں ہوتی تو میں عرب میں سب سے زیادہ، اب ادھا کا ترجمہ اگر کریں تو ہوشیار کہہ سکتے ہیں، ہوشیار یعنی وہ ہوشیاری جس میں سب کچھ چلتا ہے، یعنی وہ ہوشیاری کہ جو ہر طریقے کو اپناتی ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. کہتے ہیں اگر عرب، اگر تقویٰ اور پاکیزگی کی بات نہیں ہوتی، دوسری جگہ فرمایا یا ایوہ الناس لولا کراہیت الغدر لکنت کنت من ادھا الناس، اگر فریب کی بات اور اگر غدر کی بات اگر نہیں ہوتی، میں اگر غلط راستے اپنا نہیں سکتا تو میں پوری دنیا میں، عرب نہیں بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ادھا الناس میں ہوتا، سب سے زیادہ مقصد فقط اپنے اپنے باطل مقصد تک پہنچنا ہوتا ہے.
بالکل،
لیکن الہی حکومت میں قانون مرکز ہے، قانون محور ہے، جسے ایک لمحے کے لیے ہٹا نہیں جا سکتا. کہ اس کے بہت سارے واقعات ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں،
انشاءاللہ ہم سنیں گے آپ کی زبانی انشاءاللہ جو گفتگو آگے چل کے رہیں گی. لیکن یہاں پہ چونکہ حسب معمول پروگرام میں کچھ سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج کا پہلا سوال کیا ہوگا.
بالکل.
ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے، اسلامی سیاست کے اصول جو بیان کیے گئے ہیں ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یہاں پہ، اور آئیے مل کے دیکھتے ہیں کہ آج کا جو سوال ہے وہ کیا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں اور اپنے مہمان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے اس طرح کے پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے کہ جس میں ہمیں دینی معلومات اور اسلامی معلومات ملے اور ہمارے سوالات کے جواب مل سکیں. آج کے اس پروگرام کے مناسبت سے سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی سیرت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے.
ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے سوال کا جواب بھی ہم عالی جناب مولانا اختر عباس جون صاحب سے سنیں گے. قبلہ بہت ہی اہم سوال ہے، اگرچہ ہماری گفتگو رہے گی اصولوں پہ، لیکن یہاں پہ ان کا سوال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی سیرت کو اگر ہمیں سمجھنا ہوگا تو کیا کریں جی. اس کا
الحمدللہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ اس طرح کے سوالات ابھی پیدا ہوتے ہیں.
بالکل،
اور یہ سوالات بہت پہلے پیدا ہونے چاہیے تھے لوگوں میں کہ آ کر رسول اللہ کی عملی زندگی کو دیکھا جائے، یعنی رسول اللہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو آ کر دیکھا جائے، لمس کیا جائے، محسوس کیا جائے. یعنی حاکم بھی آ کر محسوس کرے، عوام بھی آ کر محسوس کرے اور دیکھے کہ رسول اللہ کی خوب. اس کے لیے وقت دینے کی ضرورت ہے، یعنی ایک تقاضا ہے یہ. بہرحال ناظرین جہاں پہ سن رہے ہیں کہ جہاں پر بہت ساری چیزوں کے لیے بہت سارا انسان وقت نکالتا ہے، نہیں معلوم اچھے اور بہت اچھے، ہم اچھے ہی کام کریں، اچھے کام کے لیے بہت سارا وقت نکالتا ہے، لیکن سارے اچھے کاموں میں سے جو وقت نکالتا ہے ان میں سے ایک بہتر وقت انسان ایک اچھا وقت نکالے کہ آ کر خود رسول اللہ کی زندگی کو پہچانے اور رسول اللہ کی زندگی کے مختلف ہے، نہ صرف یہ کہ صرف تاریخ کی چند باتیں پڑھ کر. ابھی اگر ہمارے سامنے کبھی بات آتی بھی ہے تو رسول اللہ کے بارے میں اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں، تاریخ کے چند واقعات، ہسٹری پڑھ کر اور تاریخ پڑھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کی سیرت
کو پڑھایا.
کیونکہ سیرت کی ایک بحث وسیع بحث ہے، بڑی بحث ہے، اہم بحث ہے. تاریخ ہوتی ہے انسان کی زندگی کے واقعات, اور سیرت یعنی انسان کی زندگی کا طرز, انسان کی زندگی کا اسلوب طریقہ, کہ وہ لمحے لمحے زندگی کو دیکھنا, اور بہت ہی اہم نقطہ ہے. اچھا سوال ہے, خوب بہتر یہ ہے کہ تھوڑی دیر وقت نکالا جائے, مطالعہ کیا جائے. کتابیں الحمدللہ ابھی لکھی جانے لگی ہیں. پہلے زمانے میں سیرت کے نام پر جو کتابیں لکھی جاتی, عام طور سے تاریخ لکھی جاتی تھی, سیرت ابن ہشام, سیرت حلبی, یہ سب سیرت کی بہت ساری کتابیں لکھی گئیں پہلے زمانے میں بھی, لیکن زیادہ تر اس میں تاریخی نقطۂ نگاہ سے کتابیں لکھی گئی ہیں. نام سیرت ہے لیکن نقطۂ نگاہ تاریخی, لہٰذا واقعات اس میں لکھے گئے ہیں. لیکن ابھی الحمدللہ کتابیں ایسی بھی لکھی جا رہی ہیں جہاں پر سیرت کے پہلو سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا آئمہ علیہ السلام کی سیرت کو پیش کیا گیا ہے, جہاں پہ آ کر انسان طرز زندگی دیکھے, تاکہ طرز زندگی کا انسان کی طرز زندگی پر اثر پڑنا شروع.
صحیح,
یہ بہرحال اچھا سوال تھا, اور انشاءاللہ مطالعے کے ذریعے سے, کوشش کے ذریعے سے, فکر کے ذریعے سے اس راہ میں قدم آگے بڑھانا, کہ ہم نے کہا کہ یہ خود بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو, کس طریقے سے رسول اللہ کی سیرت اور خاص کر سیاسی سیرت کی, ایک بہت ہی عظیم سیرت رسول اللہ کی, اس کو پہچانا جا سکے.
اور اس حوالے سے سیڑھیاں بھی جو آج کل بنائی جاتی ہیں, یعنی مختلف,
الحمدللہ جی ہاں, بہت سارے پروگرامس بھی تیار کیے جا رہے ہیں مختلف انداز سے,
یا مختلف پروگرامز جو پیش کیے جاتے ہیں اسلامک چینلوں سے.
جی ہاں, خوبی ایک برکت یہ ہے, یعنی الحمدللہ یہ انقلاب کی ایک بڑی برکت ہے, اور خدا رحمت کرے امام خمینی مرد عظیم پر, کہ اس وہ سرمایہ, وہ دولتیں جو نہیں معلوم کہاں کہاں پہ کتنے فضول کاموں میں خرچ ہوتی تھی, ابھی بہت ساری چیزیں آ کر مکتب اہل بیت کو, مکتب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور وہ اس چیزیں پیش کرنے, دین کو دنیا تک لے جانے میں یہ سارے طریقے اپنائے جا رہے ہیں, اس پہ خرچ کیا جا رہا ہے.
تو انشاءاللہ ہمارے ناظرین اس بات کی طرف متوجہ رہیں گے, انشاءاللہ وہ جو کتابیں لکھی گئی نہیں, جن کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا, کہ ان کو حاصل کریں, اور وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی صحیح معنوں میں,
یعنی زندگی کا ایک اہم حصہ سمجھتے ہوئے, شاید اہم ترین حصہ زندگی کا سمجھتے ہوئے, قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے, قرآن کہتا تمہارے, لکم یعنی تمہارے لیے, تمہارے لیے میں آپ کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں کیا دینا چاہتے ہیں, یہ قرآنی تحفہ ہے, اللہ کی طرف سے تحفہ ہے ہم جیسے ناقص انسانوں کے لیے, کہ ہم تمہیں رسول اللہ کی سیرت اور رسول اللہ کو اسوہ حسنہ دیتے ہیں. اسوہ حسنہ ہم نے کتنا بھی, شاید اسوہ حسنہ کے لفظ بھی ہمیں آگاہی نہ ہو بہت سارے لوگوں, قرآن کی اس حدیث سے.
صحیح فرما رہے ہیں آپ. تو جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی
جی
اصول کے حوالے سے,
اسلامی سیاسی سیرت کے اصول, الہی سیاسی سیرت کے اصول, جی ہاں,
دوسرے اصول کی طرف آپ نے
دوسرا اصول جو ہے عرض کیا, کہ قانون مرکز ہو, قانون محور ہو, قانون شکنی کبیر بھی نہیں ہو, الہی قانون کو کسی بھی حالت میں, رسول اللہ جو بہت ہی نرمی سے پیش آتے تھے, لیکن جہاں قانون شکنی کی بات ہوتی تو رسول اللہ بہت ہی سخت وہاں پر رسول اللہ کا رویہ ہوتا تھا, اس میں ذرہ برابر بھی رسول اللہ کسی کی بات کو قبول نہیں کرتے تھے, بلکہ ناراض ہوتے تھے اگر کوئی یہ چاہتا تھا. خود امیر المومنین اسلام کی زندگی میں بہت سارے واقعات ایسے پیش آئے ہیں. تیسری اصل جو ہے حق کو محور قرار دینا, جیسے پہلی اصل میں کہا تھا
سچائی,
اسی طریقے سے حق کو محور قرار دینا, قانون کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی ہے حق کو نگاہ میں رکھنا, چاہے اس کے لیے اپنا کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے, اپنے خاندان کا نقصان کیوں نہ ہو جائے, اپنے گھر والوں کا نقصان کیوں نہ ہو جائے, گھر والے ناراض کیوں نہ ہو جائیں, قریبی ترین لوگ ناراض کیوں نہ ہو جائیں, لیکن مرکز جو ہے ہمیشہ حق ہے. اور اپنے بات کے لیے رسول اللہ نے امیر المومنین اسلام کو یہی کہہ کے فرمایا, کہ بعض الگ الگ روایتیں, ایک روایت میں کہ الحق ما علی اینما مال اینما مال, علی جدھر بھی مائل ہوں ادھر حق ہے, یا علی ما الحق والحق ما علی, کے امیر المومنین اسلام کی بھی زندگی میں, اور خاص کر سیاسی زندگی میں, جو آپ کی سیاسی بلکہ حکومتی زندگی, جو سیاسی زندگی تو پوری زندگی ہے, لیکن حکومتی زندگی آپ کی جو 4.5 سال تقریباً, اس زندگی میں ہمیشہ حق مرکز رہا. اس کے لیے امیر المومنین اسلام بہت سارے نقصان اٹھانے پڑے, بہت ساری تکلیف اٹھانی پڑی, لیکن اس محوریت سے ذرہ برابر بھی کبھی آپ نے پیچھے ہٹنے کے تصور نہیں کیا.
صحیح.
چوتھی اہم اصل اور چوتھا اہم قانون جو سیاسی اصولوں میں ہے, وہ باطل کے ساتھ سازش نہ کرنا,
باطل کے ساتھ سازگار نہ ہونا,
یا آپ کہیں کہ
کمپرومائز نہ کرنا,
باطل کے ساتھ کمپرومائز نہ کرنا, باطل کی ہدایت کی فکر کرنا, اہل باطل کے لیے فکر مند ہونا, یہ ایک الگ مسئلہ ہے.
لیکن باطل کا ساتھ ہی نہیں ہونا.
ہاں باطل کے ساتھ آ کر کمپرومائز کا مطلب یہ کہ کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں کچھ آپ ہماری مان لیں.
صحیح
یہ نہیں ہو سکتا. الہی مصالحات اس طرح سے کمپرومائز کرنا یہ اسلامی سیاست میں ممکن نہیں تھا. رسول اللہ کے سامنے آ کر لوگ کہتے تھے کہ ہم آپ کے پورا دین ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن فلاں چیز ہم نہیں کر سکتے, آپ کچھ آئیں تھوڑا کمپرومائز کر لیں. یا کہتے تھے ہم آپ کے اتنے سارے خدا کو ہم ماننے کے لیے تیار, فقط آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں. لا الہ شروع نہیں ہوگا جب تک جو ہے یہ مسئلہ. تو اس مسئلے میں رسول اللہ جو ہے ذرہ برابر کمپرومائز نہیں کرتے تھے, اور الہی سیاست میں باطل کے ساتھ کمپرومائز ممکن بھی نہیں. اگرچہ وہی رسول اللہ کے لیے قرآن کہتا ہے کہ کافروں کے لیے رسول اللہ کے دل تڑپتا تھا کہ کیوں یہ باطل ہے, کیوں یہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں, کیوں یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. قرآن میں دو جگہ یہ آیت آئی ہے جو میں بار بار ایسے بھی پیش کرتا ہوں کہ لعلک باخع نفس کا ان لم یؤمنوا بهذا العزیز, اگر رسول کہیں اگر یہ ایمان نہیں لاتا آپ کی جان نہ دے بیٹھے. یعنی آپ کو اتنا درد رسول اللہ کو
رحمۃ
اللہ عالمین نے غیروں کے لیے, یہ نہیں کہ یہ مومنین کے لیے, وہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں ان کے لیے رسول اللہ کے دل میں اتنا درد ہے کہ رسول اللہ اپنی آپ جان نہ دے بیٹھے. درد ہے ان کے لیے, ان کی ہدایت چاہتے ہیں لیکن کمپرومائز اصولوں میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. کیونکہ اگر کمپرومائز کیا جائے اس کا مطلب کیا ہے, یعنی خود باطل کو قبول کر لینا.
قبول کر لینا
پھر اس کے بعد الہی حکومت نہیں رہ جائے گی, پھر تو الہی حکومت میں غیر الہی حکومت میں فرق نہیں رہ جائے گا.
اور لا الہ میں ہم پہلے ہی باطل کو
انکار کرنا, وہی یکفر بالطاغوت یعنی انکار کر دینا. نظم و انضباط اہم اصولوں میں سے تھا کہ اس کے لیے بہت تاکید ہے, خاص کر امیر المومنین السلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے. رسول اللہ کی زندگی میں اس کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ تمام امور کو یعنی بے نظمی کی کوئی دخالت نہیں ہوتی تھی. ذرہ برابر جو بے نظمی کو یعنی نہ یہ کہ فقط اپنی انڈیویجول زندگی میں بلکہ سیاسی زندگی میں سیاسی اصولوں میں سے جو ہے وہ نظم و انضباط ہوتا تھا ہر مسئلے میں, مالیات کے اصول کرنے میں, لوگوں سے رابطے میں, تمام اصول میں.
اور یہی ترقی کی ضامن ہوتی ہے اگر ایک قوم میں ایک معاشرے میں ایک آدمی کے اندر یہ
روزمرہ کی ترقی کرنا چاہتا ہے کہ ایک آدمی. ناکام ترین لوگ بہت سارے ایسے ہیں, یہ الگ سے نقطہ ہے اس سے مربوط نہیں ہے, کہ بہت سارے ناکام ترین لوگ وہ ہیں کہ جو ممکن ہے بہت زیادہ ہوشیار ہوں, بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں, بہت زیادہ ٹیلنٹ ان کا زیادہ ہو لیکن بے نظم.
صحیح.
بلکہ وہ نہ صرف یہ کہ ناکام بلکہ جرم کی دنیا میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جو بے نظم لوگ ہوتے ہیں اور بے نظمی کی بنیاد پر اصلی زندگی میں ناکام ہوتے ہیں, اس ناکامی کی بنیاد پر جا کر اپنے ٹیلنٹ کو وہاں پہ جرائم میں جا کے استعمال کرتے ہیں, کرائم میں جا کے استعمال کرتے ہیں.
بالکل
شاید اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ بے نظمی ہے انسان کی جو اس بنیاد پر. خوب ایک اہم
صحیح اگر آپ اجازت دیں. جی جی فرصت ہے لیکن ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد آپ سے استفادہ کریں گے. ناظرین کرام گفتگو ہو رہی ہے اسلامی سیاست کے اصول پہ اور آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا اسی طرح سے. یہاں پہ ایک اور سوال لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ گفتگو کیا رہے گی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے ناظرین اور مہمان کی خدمت میں تحفہ سلام پیش کرتا ہوں. میں صحت ٹی وی برابر دیکھتا رہتا ہوں اور اس میں اس طرح کے پروگرام بہت زیادہ آتے رہتے ہیں. میرے بھی ذہن میں ایک سوال آیا, میں نے سوچا کہ پروگرام میں شرکت کر کے اپنے سوال کو پیش کر سکوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کے سیاسی اصول کے ساتھ ایک کامیاب سیاست انجام دی جا سکتی ہے؟
ناظرین کرام پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہاں پہ جو سوال پوچھا گیا اس سوال کا جواب بھی ہم دریافت کریں گے. مولانا یہ اہم سوال ہے یہاں پہ, مثلا یہ جو اتنے انسانی اور الہی اصول ہیں جو آپ بیان فرما رہے ہیں, تو کیا ان اصول کی بنیاد پہ ان کو بنیاد بنایا جائے اور پھر ہم اپنے معاشرے کو اپنے حکومتوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟
ممکن یہ سوال اگر کیا جائے تو اس بنیاد پہ کیا جاتا ہے کہ عام طور سے لوگوں نے ایسی سیاست کو دیکھا نہیں.
بالکل
یعنی لوگوں کے ذہن میں سوال اگر پیدا ہو تو اس لیے پیدا ہوتا ہے. یہ جیسے تجارت کے بارے میں کبھی لوگ سوال کرتے ہیں کیا سچائی کے ساتھ تجارت کامیاب تجارت کی جا سکتی ہے, کیونکہ خاص کر ہماری دنیا مثلا ہم اپنے صغیر کے رہنے والے شاید ایسی چیز کم دکھائی پڑتی ہے، خاص کر تجارت میں دکھائی بھی پڑ جاتے ہیں لوگ، لیکن بالکل سیاست کی دنیا میں چونکہ ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا ہے اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا واقعاً جن لوگوں کو سیاست کرتے ہوئے دیکھا سیاست مداروں کو سارے باطل راستے اپنا کر وہ کامیابی کے راستے اور کامیابی کی سیڑھیاں طے کرتے ہیں، لہٰذا لوگوں کے ذہن ممکن یہ سوال ہوتا ہے کیا واقعاً کامیابی ہو سکتی ہے. الحمدللہ اس کے لیے بغیر یہ کہ بجائے کہ ہم دلیل پیش کریں، سب سے بہتر چیز ہمارے سامنے نمونے ہیں.
بالکل،
نمونوں بھی سب سے بہتر نمونے انبیاء کے نمونے، کامیاب ترین سیاست کے نمونے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معذرت چاہتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کا نمونہ تھا. لیکن ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ وہ نبی تھے اور انبیاء تھے، اللہ سے
معصوم تھے،
اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ مدد تھی، لیکن الحمدللہ ہم ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ابھی ہمارے سامنے ایک بہت ہی اچھا عظیم نمونہ خود موجود ہے، جمہوریہ اسلامی ایران کا، کہ خود انہیں الہی اصولوں کی بنیاد پر
صحیح
آ کر ایک، یعنی اگر ان کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہوتا کہ اپنی سیاست کریں تو نہیں معلوم ابھی تک کیا ہوتا، اتنی ساری دشمنی کے باوجود، یعنی ہر سال میں نئی کوششیں، نئی چالیں، نئی سازشیں، نئی تیاریاں دشمن کی طرف سے رہتی ہیں، نئے راستے اپناتے ہیں کمزور کرنے کے لیے اور طرح طرح سے مشکل میں ڈالنے کے لیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 35 سال سے ہر سال مزید ترقی ہوئی ہے، علم کے میدان میں ترقی ہوئی ہے، سماجی میدان میں ترقی ہوئی ہے، فکری میدان میں، ہر میدان میں،
صنعت میں، ٹیکنالوجی میں،
جو دنیا دیکھ رہی ہے بہت اچھی طریقے سے اور نگاہ پڑ رہی ہے، علمی اعتبار سے ابھی جو پیش رفت کی حالت ہے جمہوریہ اسلامی ایران کی وہ شاید دنیا میں کسی بھی ملک میں اتنی تیز نہیں ہے، یعنی جو یہ دنیا دوسری طرف سے پیش کیا گیا وہ 11 گنا زیادہ ہے ایک سال میں جو ترقی ہوتی ہے علمی ترقی اور دوسرے ملکوں کے مقابلے میں. خوب یہ کیا ہے، یہ اس الہی صحیح اصولوں پر کامیاب حکومت کا نمونہ ایک ہمارے سامنے ہے، یعنی جہاں پر واقعاً ایک پاکیزہ انسان آ کر اور پاکیزگی کے ساتھ اور اپنے انہی اصولوں کے ساتھ جو ہے ایک حکومت کو اور تمام دنیا کی کوششوں کو ناکام کرنا، کہ البتہ در حقیقت اگر ایسا کام کیا جائے تو ایک طرف سے اللہ کی خاص عنایت اور اللہ کی مدد ہوتی ہے، کہ یہ وعدہ ہے پروردگار کا کہ اگر اللہ کے لیے قدم اٹھایا گیا تو وہ ہے جو سنبھالتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ خود آ کر ہدایت کرنا شروع کرتا ہے، اللہ خود جو ہے
صرف ہمارا کام ہے ان اصول کی پیروی کرنا.
احسن تم، جی ہاں،
چاہے پھر وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو،
غیر نبی
دونوں کے ساتھ
اللہ کا قانون سب کے لیے، حتیٰ غیر مسلمان بھی آ کر الہی قانون پر اگر عمل کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو بھی وہ اثرات ملنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے بھی نمونے موجود ہیں تاریخ میں، ایسے بھی نمونے موجود. اصول جو بنائے جاتے ہیں، اصول کسی قوم کے لیے، کسی فرد کے لیے نہیں ہوتے. اصول کا مطلب یہ کہ جو بھی اس قانون کو اور اس اصل کو اپنائے، جو بھی اس قانون کو اپنائے اس کو نتیجہ ملنا شروع ہو جائے.
بالکل صحیح.
اور ہیں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جس حد تک جنہوں نے جس قانون کو اور جن اصول کو اپنایا ہے اس کا ان کو نتیجہ ملا ہے.
صحیح وجہ فرما رہے ہیں آپ. اگر اس حوالے سے کوئی اور نقطہ نہ ہو تو ہم،
جی ہاں، اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں. شک لوگوں کا عمل دیکھ کے لوگوں کو پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے نمونوں کو آ کر دیکھیں قدیم زمانے سے لے کر ابھی آج کے زندہ نمونوں کو دیکھیں تو بہت ہی واضح طور پر اور پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں صحیح حکومت جو کی جا سکتی ہے وہ صحیح اصولوں ہی کے ساتھ کی جائے. باطل اصولوں کے ساتھ ممکن ہے کچھ دن حکومت کی جائے، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ زیادہ دن تک باقی نہیں رہتا. اور آپ دیکھیں دنیا میں جہاں بھی سیاست مدار آتے ہیں بڑے ووٹوں کے ساتھ آتے ہیں، لیکن چند دنوں بعد پھر کیا ہوتا ہے، ارے یہ تو ایسا اصول مضبوط نہیں ہوتا.
شکریہ جناب. اب اس اصلی گفتگو کی طرف،
جی ہمارا
جو اصول آپ جو بیان کر رہے تھے، پانچویں اصل جو آپ نے بیان کی، نظم و انضباط
ہے کہ اسے ہم آگے بڑھتے ہیں چونکہ ہم چاہتے ہیں جلد سے جلدی جو اپنے مختصر وقت میں بیان کر سکیں. چھٹی اصل یہ ہے کہ صرف اہل کو منصب عطا کرنا، یعنی یہ اصولوں میں سے، سیاسی اصولوں میں سے ہے کہ جو حقدار ہے اور جو اہل ہے اسی کو کوئی منصب دینا، تقریبی ترین فرد کیوں ہونا، لیکن اگر اہل نہیں ہے تو یہ بالکل جو ہے برعکس ہے. باطل اصولوں میں خاندانوں کو بلایا جاتا ہے، افراد کو، قریبی والوں کو بلایا جاتا ہے اور ان سے طرح طرح کی جو ہے مدد دی جاتی ہے، طرح طرح کے باطل کام کروائے جاتے ہیں.
ایک جاہل کو وزیر تعلیم بنایا جاتا ہے، ان پڑھ آدمی کو،
جی ہاں،
یہ ہوتا ہے.
اہل کو جب کسی عہدے پہ دیا جائے گا تو اس سے غلط کام بھی نہیں لیا جا سکتا،
بالکل،
چونکہ اب حق حق حاکم کو غلط کام بھی نہیں لینا ہے. باطل لوگ نااہل کو اس لیے بناتے ہیں تاکہ ان کو خود ان سے غلط کام لینا ہے, لیکن ان کو غلط کام بھی نہیں لینا ہے. لہذا بہت کوشش کی جاتی رہی کہ بعض لوگوں کو پیش کیا جائے رسول اللہ کے زمانے میں, امیر المسلم کے زمانے میں, لیکن قبول نہیں کیا. بات
خدا حضور نے,
جی ہاں, خود رسول اللہ نے قبول نہیں کیا. بہت قریبی ترین افراد, لیکن کہا کہ آپ حکومت کے لیے بہتر نہیں. ایسے بہت اچھے انسان ہیں لیکن حکومت کے لیے
آپ
مناسب نہیں ہیں آپ کے لیے. حتیٰ جناب ابو ذر کے لیے ملتا ہے, جناب ابو ذر نے کہا کہ نہیں آپ حکومت کے لیے نہیں, یعنی جناب ابو ذر ایسے انسان نہیں تھے کہ ان کو گورنر ہی چاہیے یا کسی جگہ کو چاہیے, یعنی واقعی خدمت کرنا چاہتے تھے, لیکن کہا کہ آپ کے لیے یہ خدمت جو مناسب نہیں, آپ دوسری جگہ پہ خدمت کریں. مثال کے طور پر
صحیح.
یہ امیر المسلم کے زمانے میں یہ بہت زیادہ واقعات پیش آئے. رسول اللہ کے زمانے میں چونکہ اتنی فرصت نہیں تھی, امیر المسلم کے زمانے میں حکومت بہت بڑی ہو چکی تھی اور دنیا اسلام بہت وسعت پیدا کر چکا تھا, وہاں پہ ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے کہ فقط اہل کو جو ہے سب کچھ ادا کرتے تھے, غیر اہل کو ایک لمحے کے لیے امیر المسلم قبول نہیں کرتے تھے. پھر جو ان کے گورنرز ہوتے تھے ان پر ایک نظارت, ایک مضبوط نظارت رکھنا, یہ نہیں کہ حکومت دے دی گئی. خوب اس کے بھی بہت سارے وہ ہیں جو ابھی ہم اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہدیہ نہیں لے سکتے, حتی رشوت تو دور کی بات ہے, ہدیہ
گفٹ جو ہوتا ہے, گفٹ جو تحفہ جو دیا جاتا ہے,
حاکم گفٹ نہیں لے سکتا. امیر السلام کے پاس گفٹ لے کے آیا, کہا کہ مجھے حلوہ لے کے آئے, رات کی تاریکی میں حلوہ. امیر السلام نجل بلاغ میں فرماتے ہیں کہ مجھے اس میں وہ غلاظت محسوس ہو رہی ہے, یعنی سامنے حلوہ ہے لیکن اس کے اندر وہ زہر, وہ غلاظت دیکھ رہے ہیں امیر السلام, چونکہ وہ نگاہ دیکھتے ہیں. یا امیر السلام کے پاس دوسرا شخص آیا, کہا کہ یہ سب مجھے تحفہ دیا گیا ہے, میں اسے آپ کے پاس لے کے آیا ہوں, اگر آپ چاہیں تو مجھے دے دیں اور اگر چاہیں تو آپ اسے لے لیں. کہا یہ تم لے آئے بہت اچھا, اگر نہ لے آتے تو خیانت کرتے, ہدیہ تھا. کہا حاکم کو ہدیہ لینے کا حق نہیں ہے, آتے ہیں حاکم کو جو ہے یا قاضی کو جو ہے تحفہ لینے کا حق نہیں. خوب اس کے بہت سارے, خود اس کے یعنی گورنروں کے ساتھ
ساتھ,
یعنی چونکہ حکومت تو ایک آدمی نہیں کرتا, حکومت ایک نظام کے تحت ہوتی ہے, بہت سارے افراد جو ہیں, اب اس زمانے میں گورنر ہوا کرتے تھے, آج کے زمانے میں مثلا منسٹرس ہوتے تھے جو بھی ہیں, خوب ان کے ذریعے سے حکومت کی جاتی ہے. یہ منسٹرس کون ہوں, کن لوگوں کے ذریعے سے حکومت کی جائے, کیسے لوگ ہوں, اب وہ ہدیہ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے, وہ ان کے مالی حساب کتاب کیسا ہونا چاہیے, یہ پوری ایک امیر المسلم شدت سے جو ہے مالی حساب کتاب کرتے تھے. اس کے ایک بڑے اپنے اصول, تنخواہیں کیسی ہوتی تھیں, یہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد جو ہے ایک اہم مسئلہ ہے, وہ جبر اور طاقت کا استعمال نہ کرنا, یعنی حکومت میں اس سے پرہیز کرنا.
صحیح.
حتیٰ جب بیعت کی جا رہی ہے تو وہاں پہ کوئی بھی طاقت, قرآن کہتا اللہ اکراہ فی الدین,
صحیح,
اکراہ کے ذریعے سے کسی کو دین کی طرف لے کے نہیں آنا. یہ غلط پروپیگنڈا اسلام کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ اسلام طاقت سے لوگوں کو لایا گیا, نہیں. صحیح. اسلام نے کبھی بھی اس بات کی کوشش نہیں کی, صحیح جہاں پہ صحیح اصول باقی تھے وہاں پر کبھی بھی اصل امیر المومنین السلام کی اطاعت, بہت قریبی لوگوں نے, بعض لوگوں نے بیعت نہیں کی, لیکن امیر المومنین السلام کہا ٹھیک ہے ان کو جانے دو, بہت ہی قریبی لوگوں نے, اب یہاں پہ میں مناسب نہیں نام لیتا نہیں لیتا ہوں, لیکن نہیں بیعت کی, اور انہوں نے منع کر دیا بیعت کرنے سے. وہاں نے کہا ٹھیک ہے ان کو جانے دو, لوگوں نے کہا کہ ان کو قتل کر دے, کہا نہیں جانے دو چھوڑو, کیونکہ زبردستی کر کے نہیں. ایک اہم اصول میں سے یہ ہے کہ نقد کو قبول کرنا, کریٹیسائز کی جا سکتی ہے,
جی جی, تنقید
کی جا سکتی ہے,
دروازہ کھلا ہے.
باقاعدہ ایسے جگہیں قرار دی گئی تھیں امیر المومنین السلام کے زمانے میں جہاں لوگ اپنے اعتراضات لکھ کے ڈالتے تھے,
صحیح,
یعنی شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا امیر المومنین السلام کی حکومت میں کہ لوگ, ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر لوگ آ کر اپنے اعتراضات اور اپنے شکایتیں جو ہیں گورنروں کے بارے میں, لوگوں کے بارے میں آ کر دیں اور ڈائریکٹ آ کے رابطہ کرتے تھے.
صحیح.
نقد کو قبول کرنا, تنقید کو قبول کرنا, کیونکہ مقصد لوگوں کی خدمت کرنا ہے. اگر لوگوں کو کہیں پر محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے لیے درست نہیں ہو رہا ہے تو اس کے مطلب ان کو حق ہے کہ وہ اپنی بات, ممکن ہے وہ ان کی تنقید بھی غلط ہو,
صحیح,
لیکن ان کو حق یہ حق دیا جائے کم سے کم آ کر وہ تنقید کریں, ان کی تنقید کو غور سے سنا جائے, ان کو عزت دی جائے, ان کو احترام دیا جائے, انسانوں کے لیے احترام,
جسے آج کہتے ہیں بیان کا,
جی,
آزادی مثلا, جی, انسان کو حاصل,
جی, یہ یعنی یہ بہت اہم اصولوں میں سے تھا کہ انسانوں کے لیے احترام قائل ہونا. حکومت, حاکم جو ہے, حاکم اپنے آپ کو خادم سمجھتا ہے, چونکہ شروع میں عرض کیا گیا کہ الہی حکومت میں مقصد خدمت ہے لوگوں کی, ہر اعتبار سے خدمت. خادم جو ہے وہ لوگوں کو احترام کے ساتھ, یعنی انسان کے لیے احترام, چاہے وہ کتنا ہے, کسی بھی درجے کے انسان ہو, کس جگہ کے انسان ہو, کس خاندان کے انسان ہو, یہ سب کچھ نہیں, اور انسان کی حیثیت سے اس کا احترام کرنا. امیر السلام نے جب جناب مالک اشتر کو خط لکھا اور وہ اہم منشور, حکومت کا مکمل منشور جو ابھی موجود ہے, اور اس منشور کو اگر عام کر دیا جائے حکومتوں کے درمیان میں شاید بہترین حکومتیں ہوں. فرمایا کہ تم جہاں پہ جا رہے ہو وہاں پہ کچھ لوگ ہوں گے اخن لکا فی الدین و نذیر لکا فی الخلق, وہ لوگ کچھ لوگ تمہارے دینی بھائی ہوں گے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں جو تمہارے دینی بھائی نہیں ہوں گے, اصل تمہارا دین ان کا دین الگ ہو لیکن وہ بھی خلقت میں تمہارے جیسے
جیسے,
ان کا بھی تمہیں احترام کرنا ہے, ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے.
بہت بہت شکریہ
جی جناب,
چونکہ وقت میں بالکل گنجائش نہیں,
پورا ہو گیا لیکن البتہ یہ ایک بحث ہے,
بحث ہے,
دروازہ کھلا ہے, انشاءاللہ ضرور نہیں کہ پوری بات,
اور انشاءاللہ ناظرین سے گزارش کریں گے کہ مراجعہ کریں,
انشاءاللہ
رجوع کریں مختلف کتابوں کی طرف, انشاءاللہ استفادہ کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام, بہت ہی عمدہ گفتگو ہو رہی تھی عالی جناب مولانا اختر عباس جون صاحب کے ساتھ, اسلامی سیاست کے جو اصول ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا, لیکن اس سے پہلے ایک نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, سیاسی سیرت کو اگر ہمیں سمجھنا ہو تو مختلف چیزوں کی طرف ہم آج کل رجوع کر سکتے ہیں, مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں, مختلف پروگرامز ماہرین اسلام کی نے پیش کیے ہیں, اور اسی طرح سے جو ہے سیریز بنائے گئے ہیں, ان کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں, اور زندگی کا ایک حصہ آپ وقف کیجئے اس کے لیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اسلامی اصول میں سے جو اہم ترین اصل یہاں پہ پیش کی گئی ہے وہ ہے سچائی اور حق, یعنی جس کی اسلامی حکومت کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ سچائی پہ ہوتی ہے, سچائی کے اصول کو کبھی توڑا نہیں جاتا. اسی طرح سے دوسرا اصول جو ہے وہ قانون شکنی نہ کرنا, یعنی کبھی بھی کسی اپنے کے لیے, حتیٰ غیر یا اپنوں کے لیے کبھی قانون کو پائمال نہیں کیا جا سکتا. اسلامی سیاست میں حق کو محوریت حاصل ہے, حق معیار اور محور ہے, نہ خاندان اور منصب و مقام. اسلامی سیاست میں باطل کے ساتھ مصالحہ نہیں کیا جا سکتا. اسلامی سیاست کی ایک اور اصل نظم و انضباط ہے, ہماری زندگی سے لے کے نجی زندگی سے لے کے سیاسی میدان تک نظم و انضباط کا حامل ہے. اسی طرح سے اسلامی سیاست کی ایک اور اصل یہ ہے کہ جو حقدار ہے منصب کا, جو اس کی اہلیت رکھتا ہے اس کو منصب اور مقام عطا کیا جاتا ہے. اسلامی سیاست کی ایک اور اصل ہے نظارت کرنا. اسلامی سیاست میں ہر شعبے میں جتنے بھی افراد حاکم کے نیچے ہیں وہ ان پہ نظارت کی جاتی ہے. اسلامی سیاست کی ایک اور اصل یہ ہے کہ جبر و طاقت کا غلط استعمال نہیں کیا جاتا. اسلامی سیاست کی ایک اور اصل یہ ہے کہ تنقید کا دروازہ لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے, اور وہ حاکم اور حکومت پہ تنقید کر سکتے ہیں, ان کی بات کو سنا جاتا ہے, ان کی بات کی اہمیت ہوتی ہے. اسلامی سیاست کی اہم ترین اصل جو آخر میں اشارہ فرمایا یہاں پہ عالی جناب نے, وہ ہے یہ کہ حاکم جو ہوتا ہے, حاکم اپنے آپ کو لوگوں کا اور معاشرے کا خادم سمجھتا ہے. کیا ان اصولوں پہ حکومت قائم کی جا سکتی ہے, کامیاب حکومت؟ جی ہاں, عالی جناب نے اشارہ کیا کہ یہاں پہ انبیاء کی سیرت اور نبی اکرم کی پاکیزہ سیرت اس بات کی گواہ ہے کہ انہی اسلامی اور انسانی اصول کی بنیاد پہ ایک اچھی حکومت قائم ہو گئی, اور آج کل کے معاشرے میں ہم 35 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ انقلاب اسلامی کے بعد جو حکومت قائم ہوئی ہے وہ انہی اسلامی اصولوں پہ قائم ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی اسلام سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, الہی آمین. مجھے اجازت دیجیے چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے پروگرام کا. التماس دعا, خدا حافظ.